أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله فلو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صلوات الله محمد وآل محمد. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیہ کریمہ، جس کے ذیل میں ہم اسلامی معاشرے کے بنیادی ارکان کی یہ آیہ کریمہ جس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، امت مسلمہ کے ذریعے سے جو خیر لوگوں تک پہنچنا ہے، وہ خیر ایک امت کی شکل میں جو خیر پہنچتا ہے وہ وہی اجتماعی معاشرہ ہے کہ جو قرآن کے ذریعے سے اور ذات ختمی مرتبت کے ذریعے سے اور آئمہ الہی کے ذریعے سے اور جو سلسلہ جاری رہا، خیر کا جو سلسلہ جاری رہا، اس کے ذریعے سے جو قائم ہوتا ہے وہ صرف وہ امت مسلمہ کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے ذریعے سے دوسروں تک اس خیر کو پہنچانا، یہ جس کی طرف پہلے دن اشارہ کیا گیا کہ آج پوری بشریت اور پوری انسانیت شدت سے اس ضرورت کو محسوس کر رہی ہے. یہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، جتنا زیادہ شر بڑھتا جا رہا ہے، جتنا زیادہ فساد بڑھتا جا رہا ہے، جتنا زیادہ انسانی درد بڑھتا جا رہا ہے، اتنی زیادہ طلب بھی انسان کی شدید ہوتی جا رہی ہے. اور الحمدللہ ابھی حق اس طرح سے قائم ہے اور اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ابھی یہ کوشش بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے الحمدللہ، ایک نمونہ پیش کرنے کی، ایک اجتماعی نمونہ پیش کرنے کی اور حق کے غلبے کی. یعنی ابھی جس دور میں ہم ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ باطل اپنی تمام تر توانائیوں کے باوجود میدانوں میں شکست کھا رہا ہے، اور وہ شکست کا کھانا یہ اسلحوں سے شکست نہیں ہے، یہ انسان کے مقابلے میں شکست نہیں ہے، بلکہ یہ حقانیت کی شکست ہے باطل کے اوپر. فقط انسانوں کا کام یہ ہے کہ حق کو آ کر صحیح طریقے سے پیش کر دیں. پیش کرنا وہ بھی ممبروں سے نہیں، زبانوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، آئیڈیالوجی سے نہیں فقط، بلکہ اپنی عملی زندگی میں اگر آ کر حق کو پیش کر دیا جائے تو جس دور میں، جس زمانے میں، جس سرزمین پر یہ عمل انجام دیا جائے گا اس کے لیے فتح ہے. لازمی طور پر اس کے لیے فتح ہے. اور انشاءاللہ بعد میں اور اشارہ ہوگا کہ ہم ایک خاص دور سے گزر رہے ہیں, یعنی تاریخ میں اگر جا کر اٹھا کر دیکھیں تو اس طرح کا دور, اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی کہ جہاں پر اس طرح بڑے پیمانے پر, عالمی پیمانے پر, اس کے پہلے حق و باطل کی جنگ رہتی تھی خاص زمینوں میں, خاص علاقوں میں, کبھی تھوڑا چھوٹے منطقے میں, کبھی زیادہ بڑے منطقے میں, لیکن ابھی یہ حق و باطل کی جنگ عالمی طور پر چھڑی ہوئی ہے اور پورا عالم یعنی پوری دنیا اس میں درگیر ہے. یا حق کی قوت میں اضافے میں سبب بن رہا ہے, حق کی تقویت کر رہا ہے, حق کا سپورٹ کر رہا ہے, حق کے لیے فکر مند ہے, یا باطل کے لیے ہے, اور دونوں طرف سے پوری شدت اور پوری قوت کے ساتھ. لیکن یہ سب کچھ ہے کس لیے, یہ خود ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ سب کچھ ہے کس لیے, یہ سب کچھ ہے تاکہ ایک ایسے عادلانہ معاشرے تک پہنچ جائیں کہ جہاں پر حق کا غلبہ ہو اور عدل کا غلبہ ہو, کہ جس کو تمام آئمہ نے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس کلمے کے ساتھ کی تقریباً یہ تواتر لفظی اور تواتر معنوی کے ساتھ موجود ہے روایت, جس میں کہا گیا کہ یملا العرض قسطا عدلا کما ملیت ظلما و جورا, اس زمین کو بہرحال عدل و انصاف سے بھرنا ہے اسی طریقے سے جس طرح اس کو لوگوں نے ظلم و جور سے بھرنے کی کوشش کی اور بھرا. لیکن زمین کا مقدر یہ نہیں ہے, انسانیت کا مقدر یہ نہیں ہے کہ اسی ظلم و جور کے ساتھ زمین کا خاتمہ ہو جائے اور انسان کا خاتمہ ہو جائے, یہ اس کی تقدیر نہیں ہے, بلکہ اس کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے کہ آج اسی رکن میں تھوڑا گفتگو ہوگی, لیکن ایک کل کی گفتگو کا اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک صحیح اسلامی اور الہی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو پہلا رکن تھا وہ تھا ایمان اور معنویت, روحانیت, یعنی انسان کی ایک بنیادی ضرورت, جس کی طرف کل آپ کے سامنے مختصر طور پر, البتہ چونکہ یہ خود ایک بڑا موضوع اور آج کے زمانے کا بہت زیادہ اہم موضوع ہے, روحانیت اور معنویت, انسان کی زندگی میں روحانیت اور معنویت کیا رول ادا کرتی ہے اور کس قدر لازم ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے, کہ جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا کہ جیسے مثلا رابطے میں رہنا, انسان کا متصل رہنا, روح انسان کی غذا یہ ہے کہ وہ اپنے اصل منبع اور اصل ریسورس سے رابطے میں رہے, اور اس کا اصل ریسورس کیا ہے, وہ ہے ذات پروردگار, نفخت فیہ من روحی, میں نے انسان میں اپنی روح ڈالی, لہذا اصل منبع سے اگر یہ متصل ہے تو ان تمام بحرانوں سے اس کو نجات ہے. ورنہ ایک اثر جب کہ جس کی طرف اشارہ کیا کہ اس انسان روحانی بحران کا جو شکار رہتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اصلی منبع اور اصلی ریسورس سے متصل نہیں ہوتا, پھر ایک عجیب و غریب بحران کا شکار رہتا ہے. لہذا یہ کام سخت نہ کریں, یعنی ہماری زندگیوں میں سب سے رابطہ کرنا اور رکھنا آسان ہے, لیکن پروردگار سے رابطے رکھنے کو ہم نے بہت سخت کیا ہوا ہے. اس منزل پہ ہمیں رکنا نہیں ہے, جلدی آگے بڑھ کے ایک دوسرا رکن آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا ہے, لیکن اس مطلب کی طرف تھوڑا توجہ لازم ہے کہ ہم نے, یہ ہماری زندگی کے بنیادی مسائل میں سے, کہ ہم نے رابطے کو, اللہ کے ساتھ رابطے کو بہت سخت بنا کے رکھا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت جان لگانی پڑتی ہے تاکہ اللہ سے رابطہ برقرار کریں, یہ ہماری مشکلات میں سے, یعنی کسی شب قدر کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اذان کا انتظار کرنا پڑتا ہے, مسجد میں آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, وہ بھی آنے کے باوجود بھی معلوم نہیں کہ رابطہ ہو پایا یا نہیں ہو پایا, فقط لفظیں ادا کر کے چلے گئے. یہ بھی ہے کہ ہم فقط لفظ ادا کر کے چلے جاتے ہیں, مثلا گھنٹے گھنٹے پر دعا پڑھتے ہیں, فقط الفاظ کو پڑھ کر چلے جاتے ہیں, الفاظ ادا کر کے چلے جاتے ہیں, وہ جو اصلی حالت ہے ارتباط, وہ رابطہ, اس کے لیے بار بار روایتوں میں, قرآن میں, آیات میں آ کے بتایا جائے کہ یہ رابطہ یہ نہیں کہ مسجدوں سے مخصوص ہے, شب قدر سے مخصوص ہے, جب قرآن پڑھ رہے ہوں تبھی مخصوص ہے. ہاں یہ ساری چیزیں ذریعہ ضرور بنتی کہ انسان کو آمادہ کریں, ہر وقت کے لیے آمادہ کریں, انسان کے اندر آمادگی پیدا کریں کہ وہ کتنا آسانی سے اور کتنا سہولت کے ساتھ اپنے معبود کے ساتھ رابطہ برقرار کریں. یہ نماز وغیرہ جو ہے یہ سب ذریعہ ضرور ہے, نماز, راز و نیاز, دعا, یہ سب ہے, اس پر بحث نہیں کی جا رہی ہے, لیکن اگر شمار کریں کیسے ہم اس اتصال کو برقرار رکھیں تو خوب یہ بہترین ذریعے ہیں. لیکن یہ سب ذریعہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایسی انسان کی عادت ہو جائے, یعنی روح میں ایک ایسا ملکہ, روح میں ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ عبد اور معبود کے درمیان میں رابطہ پیدا کرنا آسان ہو جائے. اور یہ کام ہم کریں, یعنی یہ ہماری ضرورت ہے, بنیادی ترین ضرورت ہے. ہمیں کھانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, پانی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, یہ بعض ہمارے بزرگوں اساتید کے قول کے مطابق حتیٰ ہمیں آکسیجن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں جتنا اللہ سے رابطے کی ضرورت ہے. کیونکہ آکسیجن ختم ہو جانے کے نتیجے میں ہمارے جسم کی فقط موت ہو جائے گی, لیکن اگر اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا تو زندہ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن مرے ہوئے ہیں, یعنی واقعی مردہ ہیں, واقعی روح کو جان نہیں مل رہی ہے, روح مردہ ہو چکی تھی انسان کی. لہٰذا ہر چیز انسان کی جو بھی سمجھتا ہے کہ ہماری ضرورت ہے, لباس, مکان, کھانا پینا, زندگی, ان سب سے کہیں زیادہ ایک انسان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کے ساتھ وہ رابطے میں رہے. اور اس کو آسان کریں, میں بہت نارمل طریقے سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ایسے راستے اپنائیں کہ یہ مسئلہ آسان ہوتا جائے, یعنی بہت جلدی کسی بھی مسئلے پر پروردگار سے رابطہ ہو جائے, نعمت آئے تو بھی رابطہ ہو جائے, مصیبت آئے تو بھی رابطہ ہو جائے, سختی ہو تو بھی رابطہ ہو, نرمی ہو تو بھی رابطہ ہو, آسانی ہو تو بھی رابطہ ہو, مشکلات آئے تو بھی رابطہ ہو. اور یہ سارے سلیقے ہمیں بتائے گئے ہیں, ہم مثلا آج ان دنوں میں کربلا کا ذکر کر رہے ہیں, مصیبتوں میں کس طرح اور کس انداز سے اور کتنے حسین طریقے سے اللہ سے رابطہ رکھتے تھے کربلا والے اور اسرائے اہل حرم. بعض کلمات ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ اگر جا کر خطبات کو پڑھیں کن کلمات کو ادا کیا ہے جناب امام سید سجاد علیہ السلام نے, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے, یعنی اتنی مصیبتوں سے گزر رہی ہیں اور اس پہ کہیں الحمدللہ, اللہ کی حمد ہے. شاید آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ یہ حمد ہمارے ذاکروں جیسی ہم نہیں, ایک ممبر پر آئے تو ایک حمد کا جملہ تو کہنا ہی پڑے گا, ایک خطابت کرنے سے پہلے ایک خطبہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. نہیں, اگر جناب زینب کی زبان سے حمد نکل رہی ہے تو اسی بات پر حمد ہے جس حالت میں بی بی ہیں, چونکہ ہر حمد جدا حمد ہوتی ہے, ہر حمد نئی حمد ہوتی ہے, ہر حمد نئی نعمتوں پہ حمد ہوتی ہے, ہر حمد اللہ کی طرف سے نئی عطا پر حمد ہوتی ہے. اور اس کو جناب زینب عطا سمجھ رہی ہیں, اس کو جناب فاطمہ بنت الحسین اپنی ان مصیبتوں کو نعمت سمجھ رہی ہیں. یہ انسان کا بہت بلند مقام ہے کہ جہاں پر انسان آ کر مصیبتوں کو نعمت سمجھنے لگے, کیونکہ مصیبتوں کے ذریعے سے انسان بنتا ہے. میں اس کو یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہتا آپ کو. آج جناب زینب سلام اللہ علیہ, وہ جناب زینب ہرگز نہیں ہو سکتی تھی اگر کربلا کی مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کرتی. وہ تھیں, امیر المومنین کی بیٹی تھیں, رسول اللہ کی نواسی تھیں, جناب زہرا کی بیٹی تھیں, یہ سب کچھ تھیں, لیکن وہ زینب نہیں تھی جو کربلا کے بعد بنی. تو کربلا کے بعد کیوں بنی ہے؟ اس لیے یہ وہ بیوی ہے کہ جو اپنے بھائی کی لاش پر جا کر پروردگار کا شکر کر رہی, یعنی مصیبتوں نے آ کر توڑا نہیں ہے. جناب فاطمہ بنت الحسین حمد کر رہی ہیں کہاں پر؟ کوفے کے بازار میں کھڑی ہو کر تماشائیوں کے درمیان میں بیوی آ کر حمد کرے, الحمد للہ عدد الرمل والحساب, پروردگارا تیری حمد ہے کتنی, یعنی کتنا حمد کرنا چاہتی ہیں, اتنی حمد کہ جتنا زمین میں ذرات ہیں, جتنا پہاڑوں میں کنکریاں ہیں, اتنی زیادہ حمد. من الارض الى السرا, جو فاصلے ہیں اتنی زیادہ حمد, یعنی دل یہ چاہ رہا کہ کتنا زیادہ حمد کریں. ہم جو حمد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مثلا ہم آگے خطبہ پڑھتے ہیں, قرآن میں کوئی حمد ہے, نشر بلاغہ میں کوئی حمد ہے, صحیفے میں کوئی حمد ہے, دعاؤں میں کوئی حمد ہے, اس جملے کو اٹھا کے ہم لا کے آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں, ہماری حمد یہ ہوتی ہے. لیکن جناب فاطمہ بنت الحسین اس اپنی اس کمسنی میں معرفت کے اس مقام پر ہیں کہ اتنی ساری مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد جو حمد کر رہی ہیں وہ یہ حمد, الحمدللہ عدد الرمل والحساب, یعنی جس کو شمار نہ کیا سکے. یہ خطابت کی حمد نہیں ہے, یہ واقعا دل سے حمد نکل رہی ہے. کہ حمد کہاں نکل رہی ہے؟ یہ مصیبتوں پر ہم نکل, یہ رابطے کی بنیاد پر. میں آپ کو یہاں پہ آپ جا کے ایک مرتبہ دیکھیں انشاءاللہ. اسی چونکہ بازار کوفہ میں متعدد خطبے ہوئے ہیں, جناب فاطمہ بنت الحسین کا خطبہ ہے, جناب زینب کا خطبہ ہے, جناب ام کلثوم کا خطبہ ہے, آخر میں امام سید سجاد کا خطبہ ہے. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں, چند جملے بیان کرنے کے بعد کہ ان مصیبتوں سے ہم گزر کے آئے ہیں, اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں, دوسری سطر شاید ہوگی اگر آپ اٹھا کے دیں, دوسری تیسری سطر میں, وکفا بذلک فخرا, اور یہ ساری منزلیں جو ہم طے کر کے آئے ہیں یہ سب ہمارے فخر کے لیے کافی ہے. یہ کلمات یوں ہی نہیں نکلتے زبان سے عزیزو. یعنی کربلا کی منزل طے کر کے آ رہے ہیں, کل سے آج تک جو کچھ دیکھا ہے, ابھی بازار میں داخل کیا گیا ہے, پھوپھیوں کے ساتھ بازار میں داخل کیا گیا ہے, چادریں چھنی ہوئی ہیں, بے کجاوا اونٹوں پر ہے, تماشائیوں کے مجمع کے درمیان میں ہے, اتنی منظر شہادت کے دیکھ کے آئے ہیں, بابا کی لاش کو دفن نہیں کر سکے ہیں, لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آ کر فرماتے ہیں وَقَفَا بِذَلِكَ فَخْرًا, ہمارے لیے یہی فخر کے لیے کافی. یہ کس مقام پر ہے؟ یہ کب انسان یہ کلمات ادا کر سکتا ہے؟ کب یہ ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہر حالت میں پروردگار سے رابطہ متصل, پروردگار سے رابطہ برقرار. یہی چیز قوت بنتی ہے. کربلا والوں کی قوت وہ رابطہ تھا, انبیاء کی قوت یہ رابطہ تھا, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کیا تھی؟ اسلحہ تھا, جوان تھے, لوگ تھے, قوم تھی, یہ کوئی بھی چیز قوت نہیں تھی. اصل جو چیز قوت بنی تھی وہ رابطہ تھا پروردگار سے, اور یہ رابطہ ہے تو پھر کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی. آج ہمارے بہت سارے جوانوں کی قوت کیا ہے جو آج باطل پر اس طرح غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کس چیز نے ان کو اتنا قوی کر دیا ہے؟ یعنی اگر ظاہری موازنہ کیا جائے تو قابل موازنہ نہیں ہے. جہاں پر ایک طرف اتنے اسلحے, اتنی طاقت, اتنی مدد, اتنی حمایت, سب کچھ, اور دوسری طرف جو حالت ہے ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں دہشت گردوں کے مقابلے میں, کس طرح وہ قوی ہے, کس طرح قوت ہے؟ وہ ساری قوت ایمان کی قوت ہے, وہ ساری قوت پروردگار سے رابطے کی قوت ہے, اور یہ وہی قوت ہے جو ہمیں کربلا سے میراث ملی ہے. یعنی کربلا سے میراث لینا سیکھ لیا ہے. آج ہمارے ان جوانوں نے کربلا سے میراث لینا سیکھ لیا ہے. یہ میراث ابھی ہم نہیں لے پا رہے ہیں. اے کاش کہ ہم بھی اس سطح پہ آئیں کہ کربلا کے ان میراثوں کو لے سکیں. ابھی کربلا سے ہم ہتھکڑیاں لیتے ہیں, بیڑیاں لیتے ہیں, نہیں معلوم یہ لیتے ہیں, وہ لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں لیتے ہیں. یہ کربلا والوں کی اپنی میراث نہیں ہے. یہ ظالموں نے کچھ عمل کیا تھا, کسی نے ہتھکڑی پہنائی تھی, کسی نے بیڑی پہنائی تھی, کسی نے تلوار ماری تھی. یہ بات تو اس حد تک پہنچنے والے, کہیں اگر نادانی کا سفر جاری رہے گا ایسے ہی جیسے جاری کیے ہوئے ہیں لوگ, اور ہر سال ایک نیا مرحلہ آتا ہے, ایک نئی بدعت آتی ہے, ایک نئی رسم آتی ہے, ایک نئی خرافات آتی ہے, ایک نئی جہالت شامل کی جاتی ہے, ایک نئی جہالت کے ذریعے سے عزاداری کی توہین کی جاتی ہے, اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو بھائی اتنی چند سالوں بعد لوگ آ کر اپنی گردن بھی کاٹنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے. کربلا کی اصلی میراث کیا ہے؟ کربلا کی میراث یہ ہے کہ بازار میں کھڑے ہو کر اس طرح اللہ کی حمد کی جا رہی. کربلا کی میراث یہ ہے کہ شب عاشور شام غریبہ میں امام سید سجاد پوری رات سجدہ شکر میں گزارے دیے ڈال رہے ہیں. اصل کربلا کی میراث یہ ہے. کربلا کی میراث یہ ہے کہ 11 محرم کو جب دن کے اجالے میں جناب زینب بھائی کے لاش پہ آتی ہیں تو پروردگار کی حمد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, قبولیت کی دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کربلا کی میراث زیادہ ہے, بہت زیادہ میراث ہے. لیکن یہ میراث اس وقت ملے گی جہاں پر ہم ایک اسلامی معاشرے کی طرف آگے بڑھیں. کربلا اسلامی معاشرے کے لیے تشکیل پائی. یزیدیت کے نتیجے میں یزید تو فقط یہ نہیں تھا کہ شام میں بیٹھ کے وہ عیاشیاں کرتا, نہ, یزیدی حکومت کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ معاشرہ بھی یزیدی بن کے رہ جائے گا. اصل مشکل یہ ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کو یزید سے مشکل نہیں ہے, بلکہ یزید کے وجود سے جو معاشرے پہ اثر پڑ رہا اس سے مشکل ہے. اس پر توجہ کریں. لہذا امام نے جملہ بھی یہی فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جو مشکل یہ امت ہے, ساری مشکل یہ امت ہے. اگر یزید آ کر ایک دربار میں بیٹھ کر عیاشی کرے, جو کچھ کرے, اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں, لیکن اگر وہ آ کر اسلامی دنیا کا حاکم بن کے سب کچھ کر رہا ہے, یعنی امت میں فساد پیدا ہوا ہے, یعنی امت خاموش ہے, یعنی امت اس کو تحمل کر رہی ہے, یعنی امت اس بات پر راضی ہے کہ ایسی حکومت کے سائے میں زندگی گزارے کہ جس کے نتیجے میں ویلوز تبدیل ہوتی چلی جائے, اقدار بدلتے چلے جائیں. رسول اللہ کا معاشرہ, رسول اللہ کا بنایا ہوا معاشرہ بنی امیہ کے بنائے ہوئے معاشرے میں تبدیل ہوتا چلا جائے, اور ہو گیا تھا اور تیزی سے ہو رہا تھا. کربلا اس لیے جنگ لڑی جا رہی تھی. بس یہ کربلا کی اصلی ترین ایک میراث کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے رابطہ. اس پہ پورا ہمیں کشرہ توفیق ہوئی ہے کئی سال پہلے پڑھنے کی, کافی سال پہلے ہو گیا, 10 سال پہلے ہو گیا, اور کچھ باتیں پیش کی گئی تھی, پھر اس کے بعد دوبارہ بھی کچھ دوسرے موضوع پہ گفتگو ہوئی. لیکن اس کو ہمیں زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کی عظمت کا راز اور کربلا کی بقا کا راز یہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر ہر لمحے اتصال، یہ روحانی اور معنوی اتصال، یہ ایمان کا اتصال جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ کربلا کی اصلی ترین میراث ہے. یعنی کربلا کی میراث اگر ہم آگے شمار کرنا چاہیں زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. رہبر انقلاب اپنی ایک گفتگو میں فرماتے ہیں، کتاب کی شکل میں بھی آ چکی ہے، کہ کربلا کے بڑے اقدار اگر ہم شمار کریں تو وہ 100 سے زیادہ بنتے ہیں. اقدار، کربلائی اقدار، عاشورائی اقدار، وہ اقدار کی جو اسلامی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اگر وہ بڑے اقدار اگر شمار کریں تو وہ 100 سے زیادہ بنتے ہیں. ورنہ یوں تو بہت زیادہ اقدار ہیں کربلا میں. سارے اسلامی اقدار آ کر سمتے ہوئے اور ایک دن میں معجزاتی طور پر سب اقدار پیش کیے گئے ہیں. یعنی ایک معجزہ وہ ہے کہ جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، کربلا میں یوں کیوں نہیں ہو گیا، پانی کیوں نہیں آ گیا، دھوپ کیوں کم نہیں ہو گئی اور جان کیوں نہیں بچ گئی. یہ ایک انتظار تھا جو ہم جس کا انتظار کرتے ہیں ایک معجزے کا. لیکن ایک معجزہ جو کربلا والوں نے آ کر پیش کیا، یقینی ترین معجزہ، وہ معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے کربلا میں آ کر وہ اقدار پیش کیے کہ جو قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں. یعنی وہ ویلوز، یعنی وہ کردار، یعنی وہ رول جو ادا کیا وہاں پر، وہ معجزہ ہے. یعنی واقعا ان کا کردار کربلا والوں کا ایک معجزہ ہے. معجزہ اس معنی میں کہ اس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہے. اس جیسی کربلا جیسا کردار ایک ساتھ آ کر جمع کرنا، اس سے انسان عاجز ہے. لیکن ہاں، جس طرح اس سفر پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، وہ معجزہ ہمیں بھی نظر آتا چلا جائے گا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا آگے کربلا سے، ہم نے امام خمینی اتنا زیادہ مجلسیں نہیں کرتے جتنا ہم کرتے ہیں، جو ان کے اور بہت سارے ہیں، بہت سارے کام تھے، یعنی واقعی بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں. لیکن وہ ایک ذکر سے اتنا زیادہ کربلا سے وراثت لیتے تھے، اتنی میراث کربلا کی لیتے تھے کہ پوری قوموں کو آ کر تبدیل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والوں کے کردار کو دیکھتے تھے، صرف ظالموں کے کردار کو نہیں دیکھتے تھے، صرف مظلومیت کے پہلو کو تنہا نہیں دیکھتے تھے. مظلومیت کے پہلو ہے، یعنی ظالم جو کچھ کرے گا ادھر مظلومیت ہوگی، لیکن جو عظمت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کربلا میں خود کربلا والوں نے کیا کردار ادا کیا. یعنی حسین ابن علی نے، ان کے اصحاب نے، ان کے انصار نے، اسیروں نے، بیویوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، امام سید سجاد نے، یہ وہ ہے کربلا کی حقیقی میراث. اور ان سب میں بنیادی نقطہ وہ تھا کہ جو ہمیشہ، یعنی کربلا میں اصلی ترین، اس پہ آپ غور کریں، اور اس لیے یہ جملہ ہم بار بار دوسری جگہوں بھی کہتے ہیں کہ ہماری کربلا میں اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا میں بہت فرق ہے. ہماری کربلا میں ممکن ہے پورا 2 مہینہ 8 دن گزر جائے، پورا عشرہ گزر جائے، اور وہاں پر نہ کہیں خدا نظر آئے، نہ کہیں توحید نظر آئے، نہ کوئی ارتباط نظر آئے. لیکن حسین ابن علی کی کربلا ہے کہ جہاں لمحے لمحے، ہر موڑ پر، ہر اقدام پر، ہر عمل میں توحید نظر آتی ہے، اللہ سے ارتباط نظر آتا ہے، اتصال نظر آتا ہے. سب پوری کربلا یہی ہے. اور کربلا کی بقا کا راز بھی یہی ہے، کیونکہ یہ قانون ہے، یہ قانون بھی اس پر پورا اشرہ پڑا گیا ہے چند سال پہلے، کہ قانون ہے، قرآن کا یہ قانون ہے کہ جو کچھ بھی تمہارا اپنا ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا. اگر کوئی سوال کرتا ہے کربلا اتنی ساری منزلوں سے گزرنے کے بعد کیوں باقی ہے، خوب یہ سوال کے جواب قرآن خود دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارا اپنا ہے اور جو کچھ تمہارے اپنے لیے ہے وہ سب کے سب فنا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم فنا ہو جانے والے ہو، لہذا جو کچھ تمہارے لیے ہوگا وہ بھی فنا ہو جائے گا. عقلی بات ہے. وما عند اللہ باق، لیکن جو کچھ اللہ کے لیے ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے اپنے لیے کروڑوں کا، مثلا اگر رضا خانہ بنوائے لیکن اپنے لیے بنوائے، کروڑوں کو بنوائے، یہ بھی فنا ہو جائے گا. مجلس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ سب فنا ہو جائے گی. نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے گی، نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے گی. لیکن اگر ایک جملہ کہا گیا اللہ کے لیے، تو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ نہیں فنا، کیونکہ اللہ کے لیے، اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے. لہذا اللہ کے لیے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ کیا گیا، یہ سب کے سب. اور کربلا کی بقا کا اصلی ترین راز یہ ہے کہ کربلا والے مسلسل متصل تھے پروردگار سے، اور جو کچھ بھی انجام پا رہا تھا وہ سب تھا اللہ کے لیے. یہ قانون تھا. بس ہم اپنے آپ کو تھوڑا اس رابطے کو برقرار کرنے کے لیے آسانی فراہم کریں، عزیزو، سخت نہیں لیں، اس مسئلے کو حل کریں. یعنی ہر مومن جوان پاکیزہ لوگ سب بہت اچھے اچھے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن اللہ سے رابطے والا سلسلہ اس کو سخت نہیں بنایا کہ جب کبھی کوئی آ کر مقرر تقریر کر دے, یا کوئی ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے, یا کوئی بہت بڑی مشکل پیش آیا. اگر مشکل پیش آیا اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں, یہ تو کافر بھی کرتے تھے. قرآن بھی بار بار اس کو آگے بیان کرتا ہے کہ جب کشتیوں میں پھنستے تھے اور جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو پوچھا جاتا تھا کون ہے, تو کہتے تھے اللہ. یہ تو کوئی مسئلہ, یہ تو کوئی ہنر نہیں کیا انسان نے کہ تکلیف آئی تو اللہ یاد آنے لگا, ویزا نہیں مل رہا ہے تو اللہ یاد آنے لگا, کوئی مشکل پیدا ہو گئی تو اللہ یاد آنے. یہ تو کافر بھی کرتے تھے, چونکہ بہرحال انسان کی فطرت میں تو ہے اللہ. یہ کفر نے آ کر چھپا رکھا ہے, اس کے اوپر بہت ساری اور مٹی ڈال رکھی ہے, اپنے وہمیات و خیالات و تخیلات و خرافات و ساری چیزیں. لیکن ہر انسان کی روح میں اندر تو خدا ہے, فطرت انسانی میں تو خدا ہے. اگر فطرت انسانی کو مار نہیں دیا ہے اور کہیں اس کی کچھ رمق باقی ہے تو وہاں پر خدا ہے. تو یہ خدا ابھر کر سامنے آتا ہے کب؟ جب انسان کو مصیبت آتی ہے, جب تکلیف ہوتی ہے, جب کشتی جو ہے ڈوبنے لگتی ہے. کوئی بھی کشتی, ضرور نہیں کہ سمندر ہی کی کشتی ڈوبے. جب انسان کی زندگی میں کہیں بھی کشتی ڈوبنے لگے اور وہاں پہ خدا یاد آئے, یہ کوئی ہنر نہیں ہے. یہاں پہ کافر کو بھی یاد آتا ہے, یہاں مشرک کو بھی یاد آتا ہے, یہاں پہ فرعون کو بھی یاد آیا. فرعون بھی پکار رہا تھا بچاؤ بچاؤ بچاؤ, موسیٰ ایمان لائے, تمہارے رب پر ایمان لائے, ہارون کے رب پر ایمان لائے, ایمان لائے. اور ایک بار نہیں ہوا یہ, بار بار جب بھی ڈوبنے لگی اس کی کشتی تب اس کو خدا یاد آیا. قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے, جو فرعون کے اوپر کئی طرح کے عذاب آئے تھے ڈوبنے سے پہلے. کشتی سے مراد یہی نہیں لکڑی والی کشتی, یعنی جب انسان کی زندگی جو آ کر خطرے میں پڑ جائے. لہٰذا بار بار وہ کرتا تھا. لہٰذا یہ ہمارا ہنر نہیں ہے کہ ہم کسی مشکل وقت میں قرار پائیں تو مجھے پروردگار یاد آئے. ہنر یہ ہے انسان کا کہ ہر مشکل اور نعمت میں ہر جگہ پروردگار یاد آئے, اور یہ رابطہ بنائے. عزیزو یہ آسان کر, اسلامی معاشرے تک اگر پہنچنا ہے تو کم سے کم مومنین اپنے اندر یہ سہولت پیدا کریں, آسانی سے کسی بھی منظر کو دیکھ کر جلدی سے اللہ تک پہنچ جائیں. یہ منطق لے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللهم صل علی محمد وعلی محمد. یہ نگاہ, یہ سوچ, یہ فکر, یہ انداز, یہ طریقہ امیر المومنین سے لے. کہ جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں, میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں, مگر یہ کہ اس سے پہلے, اس کے بعد, اس کے ساتھ ہمیں اللہ نظر آیا. یہ اللہ کا نظر آنا یعنی کیا؟ یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں نا, کہ ماں رائے تو شیئن, میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا, دیکھا ہی نہیں کسی شے کو. یہ بہت ہی بڑا جملہ عزیزو, اس کی ہم وضاحت بھی نہیں کر سکتے, اس لائق ہی نہیں ہے. ماں رائے تو شیئن, میں نے کسی شے کو دیکھا ہی نہیں, مگر یہ کہ ورائت اللہ قبلہ وبعدہ وماہ, اللہ کو دیکھا اس کے پہلے, اس کے بعد, اس کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ صرف نعمتوں میں, نہ ہر شے میں سب آتا ہے, نعمت بھی مصیبت بھی آتی ہے. یہی جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زبان سے ایک دوسرے انداز سے ابن زیاد کے دربار میں نکل رہا, یہی جملہ کہ جہاں جناب زینب فرماتی ما رائت الا جمیلا مار, یہاں بھی وہی جملہ, اتفاق سے جملہ بھی بالکل ما رائت, یعنی نہیں دیکھا میں نے. یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے کربلا میں, کربلا سے بہت کچھ میں دیکھ کر آئی ہوں, لیکن ساتھ میں کہیں اللہ بھی ہمیں نظر آیا, کہیں اس کا جمال بھی نظر آیا, کہیں اس کے صفات بھی نظر آیا. یہ نہیں کہا بی بی نے, ہم نے خون دیکھا, قتل دیکھا, گردنیں کٹتی ہوئی دیکھی, نیزے دیکھے, گھوڑے دیکھے, پامالی دیکھی, جلتے ہوئے خیمے دیکھے, یہ سب کچھ دیکھا, لیکن وہاں پر ہمیں اللہ بھی نظر. یہ بی بی نہیں کہہ رہی ہیں, چونکہ جب اللہ کو دیکھتی ہے تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو دیکھنے کے لائق رہ جائے, سب اس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. یہاں پہ قتل ہونا بھی اسی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں, خیموں کا جلنا بھی اسی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں, جانوں کا دینا بھی اسی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو دیکھ رہی ہیں. لہٰذا یہ نہیں فرماتی کہ میں نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی دیکھا, بلکہ فرماتی نہیں میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں, ماں رائے تو اللہ جمیلا, جمال پروردگار نظر آیا. یہ ہے ایک جملے میں بی بی کا. بس یہ اتنی دیر تک میں مجھے آپ کو روکنا نہیں تھا یہاں پر, چونکہ دوسرے مرحلے میں داخل ہونا تھا, لیکن یہ آسان کریں, یہ خطابت بھی نہ سمجھیں نہ کوئی اور بات سمجھیں, یہ سیدھی سیدھی ہم بات کر رہے ہیں. یہ اس لائق نہیں کہ مجھے یہاں آگے بٹھا دیا جاتا ہے اوپر, وہیں نیچے ہی رہے تو بہتر ہے, لیکن آپ یہ نیچے ہی سے سمجھ کے یہ سیدھی سی بات سمجھیں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں رابطے کو آسان بنائیں. ڈھونڈیں, پریکٹس کریں اس کی, جگہ جگہ نظر آئے, ہر حالت میں, سخت حالت میں, آسان حالت میں, تکلیف میں, مصیبت میں, سہولت میں, آسانی میں, نعمت میں, سختی میں, ہر جگہ آسانی سے اللہ سے فوراً رابطہ برقرار کرنے میں مشکل نہیں ہونا. ڈرائیونگ کر رہے ہوں, چل رہے ہوں, سفر کر رہے ہوں, جس حالت میں ہوں یہ حالت پیدا کرے. اس کے لیے کیا ہے, خود کہنے سے نہیں پیدا ہوئے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. مثلا یہ نماز خود ایک بہت اچھا ذریعہ ہے رابطہ برقرار کرنے کا, کہ پریکٹس کرنے کا, لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم عربی زبان جانتے نہیں, ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, توجہ بھی نہیں کرتے, بعد میں ہم سے آگے سوال کرتے بہت. یہ ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ذہن کہیں اور رہتا ہے. خوب ذہن اور رہے گا, جس لیے جس جملے کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی جب نہیں معلوم ہے تو ذہن کہاں رکے گا, ذہن تو کہیں ٹھہرتا نہیں. ذہن تو لفظوں پر نہیں ٹھہر سکتا, لفظوں پہ ذہن کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا. لفظ ظاہری چیز ہے, ذہن کچھ معنوی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, ذہن مطلب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, ذہن مطلب سے مطلب تک سیر کر رہا ہوتا ہے. ذہن کا کام لفظ سے لفظ تک سیر کرنا نہیں ہے, یہ آنکھوں کا کام ہے, آنکھ کا کام ہے کہ لفظ سے لفظ تک جائے, زبان کا کام ہے کہ لفظ سے لفظ تک اپنا سفر طے کرے. زبان اور آنکھ کے کام ذہن نہیں کر سکتا, ذہن معنی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, ذہن مطلب کے سراغ میں ہوتا ہے. اگر آپ مطلب تک نہیں جائیں گے تو کوئی اور دوسرا مطلب خود بخود پہنچ جائے گا, ذہن خود ہی ڈھونڈے گا. ہم نماز میں دل کیوں لگتا نہیں لگتا, توجہ کیوں نہیں لگتی, اس لیے کہ جس مطلب کو ہم ادا کر رہے ہیں, جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں, اسی لفظ کے معنی کی طرف متوجہ نہیں, حتی نیت کرتے وقت بھی متوجہ نہیں. یہ بات عرض کرتے ہیں, حتی نیت کرتے وقت, یعنی انسان نیت کر رہا ہوتا ہے پھر بھی اللہ سے نیت کرتے وقت رابطہ برقرار نہیں کرتا. اور ادھر امام سید سجاد کے قریب پانی آتا تھا تو فوراً رابطہ ایسا برقرار ہوتا تھا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. یہ فرق ہے, یعنی یہ نہیں کہ صرف امام سید سجاد کے پاس, یہ تمام آئمہ کی حالت تھی. خوب بعض آئمہ کو لوگوں نے دیکھ لیا, بعض لوگوں کی روایت بیان کر دی, صرف امام سے نہیں اور بھی دیگر آئمہ کی حالت بیان کی گئی, لیکن اگر سب کی بیان نہیں کی گئی ہے تو سب کی یہی حالت ہے کہ کوئی بھی موقع سامنے آتا ہے یہ رابطہ برقرار ہے. برقرار تو ہمیشہ ہے, یہ رابطہ قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس طرح یہ رابطے کو اور زیادہ قوی کریں, یہ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اذان دو جلدی سے تاکہ مجھے راحت ہو, یہ نہیں کہ اذان نہیں ہے تو رسول اللہ کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے, معاذ اللہ, نا ٹوٹا نہیں ہے, لیکن اس رابطے کو اور قوی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لذت کا احساس کرنا چاہتے ہیں, اور اس روح کو غذا دینا چاہتے ہیں. بس اس مسئلے کو حل کریں, مجھ سے رکا بھی نہیں جا رہا یہاں پر اور بڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ بعد والے مرحلے میں داخل ہوں, لیکن اسے حل کریں آپ لوگ. واقع آپ مومنین, خاص کر یہ جوان, یہ بزرگ, کہ اللہ کے ساتھ رابطے کو بہت ہی آسان بنائیں. یہ قوت اگر مل جائے گی اور اس کی لذت کا اگر احساس کرنے لگیں, پھر کوئی بھی لذت معنی نہیں رکھتی عزیزو, اصل سب پست ہو جائیں گی, ساری لذتیں حقیر ہو جائیں گی. کس طرح امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اگر استغفار کر رہے ہیں, کس بات سے استغفار کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں امام سید سجاد کے استغفار ہمیشہ گناہ سے ہوا کرتا ہے, معاذ اللہ گناہ وہاں پہ کہاں ہے, وہاں خطا تک نہیں ہے تو گناہ کی کیسی بات ہے, لیکن استغفار تو کر رہے ہیں, وہ کس بات پہ استغفار کر رہے ہیں؟ پھر دوسرا ایک بہانہ ڈھونڈ کے لاتے, کہتے ہیں ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے. ہم سکھانے کے لیے نہیں ہے, سکھانے کے لیے بھی دعائیں ہوتی تھی, تعلیم دیتے تھے, لیکن جو خود دعا کر رہے ہوتے تھے, تعلیم کبھی کبھی کسی کو دیتے تھے, کوئی اہل مل جاتا تھا, کوئی کمیل جیسا مل جاتا تھا, کوئی اور مل جاتا تھا, تو کچھ دعائیں تعلیم دیتے تھے, لیکن زندگی بھر ساری رات دن کے اکثر حصوں میں جو خود روتے تھے, جو خود گڑگڑاتے تھے, جو خود دعائیں پڑھتے تھے, جو خود استغفار کرتے تھے, وہ کس بات کے استغفار ہوا کرتا تھا؟ وہ دکھانے کے لیے ہوا تھا, معاذ اللہ یہ اتنا بڑا الزام لگانا چاہتے ہیں, وہ کوئی رول پلے کر رہے ہوتے تھے؟ نہ, اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں جس طرح ہوتے ہیں. کس چیز سے استغفار کر رہے ہیں؟ اللہم الہی استغفرک من کل لذت غیر ذکرک, کلمات یہ ہیں, من کل انس غیر انسک, پروردگار تیری محبت کے سوا کسی بھی سے, کسی سے مجھے انس ہو گیا ہے, چونکہ زندگی کا لازمہ ہے انس, لیکن اس انس پر میں استغفار کرتا ہوں. بیٹے سے انسان کا انس ہوگا, ہم بیٹے سے محبت کر کے خوش ہوتے ہیں, امام سید سجاد استغفار کر رہے ہیں. ہم کھانا کھا کے لذت حاصل کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, امام سید سجاد استغفار کر رہے ہیں. زندگی کی کسی بھی لذت پر, استغفرک من کل شغل غیر ذکرک, تیرے ذکر سوا کسی بھی جگہ پہ ہم مشغول اگر ہوئے، کیونکہ زندگی ہے تو مشغول ہونا پڑے گا، اس مادی دنیا میں انسان کو بہرحال مشغول ہونا پڑے گا، لیکن ہر وہ شکر جو ذکر پروردگار کے سوا ہو اس پر ہم استغفار کر رہے ہیں. مناجات خمسہ عشر میں جا کر بارہویں یا تیرہویں دعا جا کر پڑھیں، ان کلمات کو امام سیر سجاد نے کیسے ادا کیا ہے، اور راز سمجھیں کہ اہل بیت کے استغفار کا راز کیا ہوا کرتا ہے. وہ بھی نادان ہے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی خطا ہو گئی جس کے بعد وہ استغفار کر رہے ہیں، وہ بھی نادانی کی بات ہے کہ نہیں وہ فقط لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے تھے. نہ جا کر دیکھیں، چونکہ معرفت نہیں ہے ہمارے آئمہ کی اور ان کے انداز کی اور ان کے انداز زندگی کی اور ان کا جو رابطہ ہے پروردگار کے ساتھ اس کی معرفت نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ ساری باتیں کہنی پڑتی ہیں. لیکن اگر ذرا سی معرفت ہو، چونکہ یہ دعائیں خود میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ ارتباط کے لیے بہترین ایک سر چشمہ جو دعائیں ہیں، بہترین دعاؤں کو جا کر مانگنے کے لیے نہیں پڑھیں. ایک مرتبہ ہمیں سید سجاد کی دعا پڑھیں، اگر یہی 15 دعائیں مناجات ایک مرتبہ پڑھیں، کچھ مانگنے کے لیے نہیں، کچھ لینے کے لیے نہیں، کچھ ثواب کے لیے نہیں، فقط سمجھنے کے لیے. ایک مرتبہ سمجھنے کے لیے پڑھیں تو دیکھیں گے بھائی دعائیں آپ کو کچھ اور نظر آنے لگیں گی. ابھی جو ہم پڑھتے ہیں کسی مشکل میں دو چار ہو گئے تو چلیں یہ دعا پڑھتے ہیں مشکل کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے وہ بھی پڑھیں، اس سے انکار نہیں، وہ پڑھیں، وہ ضرورت ہے، لیکن اس طرح دعا پڑھیں گے تو وہ کچھ اور مطلب پیدا ہو رہا ہوگا، ذہن میں کچھ اور بات ہوگی، حالت ہماری کچھ اور ہوگی. لیکن ایک مرتبہ فقط اس دعا کے ذریعے سے خود معرفت پیدا کرنی، دعا کی معرفت اور دعا کے ذریعے سے امام کی معرفت. امام کی معرفت کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ کی بات ہے، آپ نے نام سنا ہوگا علامہ حسن زادہ عملی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، واقعی ایک خزانہ ہے. بہت سال پہلے، شاید 18-19 سال پہلے، ایک مطلب کہیں پڑھا تھا جو ابھی آپ کے ذہن میں، پہلے بھی کبھی عرض کیا دوسری جگہوں پر، کہ انہوں نے فرمایا کہ واقعی اہل بیت کو جاننا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ تا حدیثوں سے بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے جب حدیث بیان کرتے ہیں تو قانون کا ہے، انبیاء کا قانون یہ ہے، آئمہ کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی مطلب بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے شعور کے مطابق بیان کرتے ہیں، علی قدر عقول الناس، جتنا لوگوں کی سمجھ ہے اتنا ہی بیان کریں گے. لوگوں کی سمجھ کم ہے کیونکہ کسی کا شعور رسول اللہ جیسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ اگر اس سے اپنے معیار کی بات کریں، جو بھی آئے گا اس سے اپنے سننے والے کے معیار کی بات کریں گے. ہاں ابھی اور بات ہے کہ رسول اللہ اور امیر المومنین کے درمیان میں جو رابطہ ہے اور جو وہاں پر خاص مطالب بیان کیے، ایک ہے جو حدیث لوگوں کے لیے وہ الگ ہے، وہ یہی ہے، وہ ہمارے معیار کی چیزیں ہیں، لیکن رسول اللہ نے جو خاص علم دیا ہے کہ جس علم کے نتیجے میں ایک مطلب میں ہزار اور ہزار میں ہزار مطلب نکلتے ہیں، وہ ایک الگ رابطہ ہے، چونکہ وہاں پر جب بات کریں گے تو اپنے معیار کی بات کریں گے. لیکن عام طور سے جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں وہ حدیثیں کیا ہیں؟ وہ حدیثیں سب یہی ہیں کہ چونکہ ہماری عقلیں اور ہمارا شعور، ہمارا معیار نیچے ہے اور ہمارے معیار ہی کی وہ بات کرتے ہیں، اسی سطح پہ بات کرتے ہیں، لہذا وہ کبھی رسول اللہ کے معیار کی بات ہی نہیں ہے، وہ ہمارے معیار کی باتیں ہیں. لیکن اگر آئمہ کو سمجھنا ہے، اگر رسول اللہ کی معرفت کسی حد تک حاصل کرنا ہے، تو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ دعائیں ہیں، مانگنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے دعائیں. کیونکہ دعائیں، جب اہل بیت علیہ السلام آ کر دعا کر رہے ہیں تو اب دعا کا مخاطب انسان نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر پھر اپنے لیول کی بات کریں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کر کس طرح بات کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح ادب سے پیش آیا جاتا ہے، یہ وہ طریقے ہیں. تو خود یہ الگ بحث ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنا، سب دعائے عرفہ جس کو کہتے ہیں دعائے معرفت، یہ ہے خزانہ ہے معرفت کا، کہ جس کو اگر مخصوص دنوں کے لیے محدود نہ کہ عرفہ آئے تبھی انسان پڑھے، جب بھی فرصت ہو، جب ایک کلمہ، دو کلمہ، چند کلمہ، چند جملے، تاکہ یہ رابطے والا مسئلہ آسان ہوتا چلا جائے اور یہ پریکٹس کرے انسان کی. معنویت کے بغیر اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا. اگر اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس میں معنویت کا اثر ہو، اس میں روحانیت ہو. روحانی ماحول کے بغیر پھر اس میں وہی ہوگا، بحران ہوگا، روحی بحران ہوگا، انسانی بحران ہوگا، اخلاقی بحران ہوگا. ابھی دیکھیں ہمارے بحرانوں کی حالت کیا ہوتی ہے، ذرا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، پیسہ گھٹ گیا تو بھی بحران پیدا ہو گیا، پیسہ بڑھ گیا تو بھی بحران پیدا ہو گیا. تنخواہ میں کمی آ گئی تو بھی بحران پیدا ہو گیا، زیادہ ہو گئی. اصل روح جو ہے وہ حالت میں نہیں رہتی، ایک نارمل حالت میں نہیں رہتی. کسی کے کم ہو رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کا زیادہ ہو رہا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. ظاہری طور پر لوگوں کو خوش لگ رہا ہے، لیکن اس کے روح کی حالت کو جا کر دیکھیں. روح جو اس کی اصلی سرمایہ ہے، اس کی حالت کو جا کر دیکھیں تو دونوں حالت میں پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رابطہ پیسے سے برقرار کیے ہوئے ہے. گھٹنے پر بھی پریشان، بڑھنے پر بھی پریشان. لیکن اگر یہ رابطہ اللہ کے ساتھ برقرار ہوتا تو پیسہ آتا رہے یا جاتا رہے، فرق پڑنے والا نہیں. پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ انقلاب آتا رہے، جان جاتی رہے، کربلا سامنے وجود میں آتی رہے، پورا بھرا گھر لٹتا رہے، لیکن اطمینان کی حالت یہ ہے کہ دشمن محسوس کر رہا ہے کہ حسین ابن علی کے چہرے پہ اتنا سکون، اتنا اطمینان. یہ معتبر مقاتل میں لکھا ہوا ہے. احساس دشمن کر رہا ہے، اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد، اتنی میتوں پر جانے کے بعد اتنا سکون کیسے ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سے رابطہ ہے. جب اللہ سے رابطہ ہو تو نہ کسی چیز کے جانے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ آنے کی پرواہ ہوتی ہے، نہیں ہوتی. کل ذکر کر رہے تھے بعض برادران، امام خمینی رحمۃ اللہ جب آ رہے تھے پیرس سے، دونوں حالت تھی. ایک حالت یہ تھی کہ جہاز پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا، اس طرح کی بھی پلاننگ تھی. یہ کم سے کم اس بات کا خطرہ حتمن تھا. ادھر سے کہا بھی گیا تو مار دیا جائے گا اور نہیں آنے دیا جائے گا، ادھر کی حکومت، ایران کی جو حکومت، خطرہ تھا. یعنی ایک طرف سب کچھ چلے جانے کا خطرہ تھا، دوسری طرف پوری ایک قوم، پورا ایک ملک اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ انتظار کر رہے ہیں، جان دینے کو تیار ہیں. ایک طرف یہ ہے. ابھی آپ دیکھیں انسان کی حالت، اگر ہم جیسے مولوی ہیں 10 لوگ کھڑے ہو جائیں احترام کرنے کے لیے، دیکھیں حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو منقلب سمجھنا شروع کر دیتا ہے، بدلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی احترام کرنے والے زیادہ ہو گئے، مجمع زیادہ ہو گیا، لوگ زیادہ ہو گئے، حالت بدلنا شروع ہو. کم ہو گئے تو بھی حالت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ کوئی ہے نہیں سننے والا، کوئی یہ حالت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مشکل ہے. لیکن وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جان جانے کا خطرہ ہے، سب کچھ چلے جانے کا خطرہ ہے. 14 سال بعد واپس پلٹ رہے ہیں، پھر جان جانے کا خطرہ ہے 13-14 سال بعد. اور اگر دوسری حالت ہے کہ پہنچ گئے تو اتنے سالوں بعد اپنے ملک میں جا رہے ہیں، ملک میں جا کر ایک نیا انقلاب، انقلاب بھی کوئی مادی انقلاب نہیں، کوئی اپنے اقتدار کا انقلاب نہیں، اسلامی انقلاب. یہ بہت بڑی چیز ہے، اسلام کی بنیادوں پر، قرآنی بنیادوں پر اتنا سب کچھ ہونے والا ہے. لیکن اسی حالت میں کوئی اگر پوچھتا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں تو جواب میں کیا فرمایا؟ کچھ نہیں، ہچ ہچ. یہ فقط کہنے کی بات نہیں ہے. یہاں آدمی کیمرے کے سامنے کتنے جملے بولے کہ 12-14 سال کی محنتوں کا اثر ہو گیا، میرے بیٹے کی شہادت کا نتیجہ مل رہا ہے. لوگ نہیں، بہت ساری تقریر، گھنٹوں بھر تقریر کرے انسان، لیکن یہاں پہ صرف ایک لفظ کا جملہ بھی ایک نہیں کہا. پوچھنے والے کے دل میں بہت آرزو تھی کہ یہاں کچھ بولے امام، کچھ بیان کریں. تو ان دونوں حالتوں میں سے کچھ تو بیان کریں نا. ایک لفظ کا ہچ، ہچ یعنی کچھ نہیں. اردو میں اس کا دو لفظ ہو جاتا ہے، فارسی میں ایک ہی ہے، کچھ نہیں. اور کچھ نہیں صرف کہنے کے لیے نہیں تھا، نماز پڑھی سو بھی گئے، وقت ہوا سیٹ پیچھے کر کے سو گئے. ایسے وقت میں نیند آتی ہے. لیکن ہاں، نیند آتی ہے کس کو؟ جس کا رابطہ اللہ سے. پھر اس کو مشکل نہیں ہوتی، اس کو کہیں مشکل نہیں ہوتی. اس کو عصر عاشور مشکل نہیں ہوتی، اس کو شام غریبہ میں مشکل نہیں ہوتی، اس کو کوفے کے بازار میں مشکل نہیں ہوتی، اس کو ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں مشکل نہیں ہوتی، اس کو مسجد جامع شام کی مسجد جامع میں مشکل نہیں ہوتی. امام سید سجاد کے خطبہ جا کر دیکھیں. میں نے سوچا تھا اس سال ایک موضوع امام سید سجاد کی سیرت پہ، کردار پہ رکھیں گے. دو موضوع دیا تھا، ان برادران نے یہ والا انتخاب کیا. لیکن واقعا ایک موضوع ہم نے امام سید سجاد کی زندگی کو واقع نہیں دیکھا، نہیں، بہت ہی ناقص. ایک خمسہ پڑھا کبھی، لیکن وہ بات نہیں پوری ہو پائی، خمسے میں بات نہیں ہوتی. کیا کردار ادا کیا امام سید سجاد نے، اور کس قدر منقلب کر دیا. کربلا کے سارے اثر کے باقی رہنے میں ایک جو اہم رول ادا کیا ہے امام سید سجاد نے ادا کیا. 1.5 سال تک جناب زینب نے ادا کیا، 35 سال تک امام سید سجاد نے ادا کیا. جس طرح گریا بھی کیا، دونوں کے گریے میں فرق ہے. کربلا کو لمحے لمحے یاد کر کے 1.5 سال تک جناب زینب نے گریا کیا ہے، لیکن 35 سالوں تک امام سید سجاد نے گریا کیا. کردار بھی اسی طرح دونوں نے ادا کیا ہے، سب بیویوں نے، لیکن خاص یہ دو کردار ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار اور امام سید سجاد کا کردار. بس یہ اثر ہے ان راستوں کو اگر دیکھیں. سب سے بڑی چیز جو پہلے بھی اس کی طرح اشارہ کیا گیا ہے دوسرے عنوان کے تحت, سب سے بڑی چیز ہے رابطہ برقرار کرنے میں تفکر, فکر کرنا, فکر کو کنٹرول کرے انسان. فکر انسان اگر صحیح مورد میں آ کر نہیں ہو رہی ہوتی تو بیجا فکر تو انسان کرتا ہی رہتا ہے. کوئی بھی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہوتا جو انسان فکر نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ایک مرتبہ اگر کوئی ایسا آلہ ہوتا, ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسا آلہ, یہ شاید ہو مجھے اس کی خبر نہ ہو, کہ جو آ کر پورے ہیں, کچھ ایسی باتیں تھوڑا سا ہیں کہ جس میں اندر کے احساسات کا اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ کامل چیز نہیں ہے کہ جو اگر بالکل مکمل طور پر آ کر بتا سکے کہ مثلا آج 12 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا فکر کیے. چونکہ جب تک انسان جگ رہا ہے کچھ نہ کچھ فکر کر رہا ہے, بغیر فکر کے ممکن نہیں. بغیر یعنی فکر انسان کی صرف سونے کی حالت میں یہ اس کا کام رک جاتا ہے. اور البتہ ایک دوسرے انداز سے خواب وغیرہ کی دنیا میں ایک دوسرا سفر اس کا جاری رہتا ہے, لیکن جب تک انسان بیدار ہے کچھ نہ کچھ فکر کر رہا ہے. ایک طرف فکر کو کہا جاتا ہے کہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے یا افضل ہے. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. 70 سال, یہ کون سی فکر؟ یہ تو ہم 24 گھنٹہ کر رہے ہیں. 8 گھنٹہ, 6 گھنٹہ, 5 گھنٹہ اگر سوتے ہیں تو باقی 16, 17, 18 گھنٹہ ہم فکر کر رہے ہیں. بغیر فکر کے تو ہم نہیں ہیں. یہ ہر فکر تو نہیں محترم ہے, ہر فکر تو انسان کو انسان نہیں بناتی. فکر کرنے کے لیے وہ محل فکر کہ کس بات پر فکر کی جا رہی ہے, کس راہ میں فکر کی جا رہی ہے, کس رخ پر فکر کی جا رہی ہے, کہاں تک جانے کے لیے فکر کی جا رہی ہے, کس مقصد کے لیے فکر کی جا رہی ہے, یہ اہم مسئلہ ہے. کہاں کر رہا ہے نا فکر کر رہے ہیں 24 گھنٹہ, یعنی 18, 20, 22 جتنا بھی ہے جگتا رہتا ہے انسان, فکر کرتا رہتا ہے. نیند نہیں آتی اتنا انسان فکر کرتا ہے. بستر پہ جا کر فکر میں ایسا لگ جاتا ہے کہ نیند غائب ہو جاتی ہے. یہ کون سی فکر ہے؟ یہ وہی ساری فکر ہے جو اتصال کے بغیر کی فکر ہے. جب پروردگار سے اتصال کے بغیر والی فکر ہوگی تو بغیر کسی وجہ کی بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی, بغیر کسی مشکل کے بھی نیند نہیں آ رہی ہوگی. نعمت ملے گی تو بھی نیند نہیں آئے گی, نعمت جائے گی تو بھی نیند نہیں آئے گی, مصیبت آئے گی تو نیند نہیں آئے گی, مصیبت نہیں ہوگی تو بھی نیند نہیں آئے گی. سب حالت یہی ہوگی. لیکن اگر یہ اتصال پیدا کر لیا انسان نے تو اب یہ مسائل آتے ہی نہیں ہیں, وجود ہی میں نہیں آتے ہیں. پھر انسان عظیم ہو جاتا ہے. ممکن ہے, ضروری نہیں ہے, ممکن ہے کام معمولی کر رہا ہو لیکن انسان عظیم ہے. ایسے لوگ ہیں جو جوتے سل رہے ہیں. البتہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اسلام نے کہا بلند سوچنا, بلند فکر کرنا ہے. حتی ان مسائل میں بھی کپڑے سل رہے ہیں, کسانی کر رہے ہیں. اصل کسانی ایک بہت ہی اچھی چیز جس کو بہت زیادہ تاکید کی گئی اسلام میں. لیکن فکر بلند ہے تو اسی کھیت میں کھڑے ہو کر اللہ کو دیکھ رہے ہیں. بار بار بارش آ رہی ہے تو بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی تو بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں, فصل اچھی ہو رہی ہے تو بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں, فصل خراب ہو رہی ہے تو بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہر حالت میں اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ رابطہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان اسلامی فکر بنتی ہے. اسلامی فکر کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے عزیزو. اور بحرانوں سے انسان نکلتا ہے. جو روح کے بحران ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو آسانی سے نکالتا ہے. بس یہ چند چیزیں یعنی طریقے, ایک بحث یہ ہے طریقے کی, میں نے خالی چند نام لیا ہے کہ فکر کرنا, نمازوں سے شدید قوی رابطہ رکھنا. نمازوں سے یہ آنے جانے والا فقط رابطہ نہیں, نمازوں میں ارتباط کو ڈھونڈنا, ارتباط تلاش کرنا, ہر جملے پر ایک نیا ارتباط ڈھونڈنا. نہ یہ کہ لفظوں کو ادا کر کے پوری نماز پڑھ کے انسان چلا گیا, ایک مرتبہ اللہ کے سامنے اس کا رابطہ پیدا نہیں ہو پایا. یہ ہے حالت ہماری, یہ مشکل حالت ہے. کیوں؟ اس لیے جب نارمل زندگی میں ہم اللہ سے رابطے کی پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ مسجد میں بھی نہیں ہو پاتی. جب سارا ذہن پورے 24 گھنٹے الجھا ہوا ہے کہیں اور پر تو مسجد میں کہاں آگے سنبھل جائے گا؟ نہیں سنبھل سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو اسلامی معاشرہ جہاں پہ تشکیل دیا جاتا ہے وہاں پر مسجد سے باہر بھی نکالا جاتا ہے تو یہ کہے کہ باہر جاؤ, کام بھی کرو, محنت بھی کرو, اللہ کے فضل سے تلاش بھی کرو, لیکن وذکر اللہ کثیرا, اللہ کو بھول نہیں جانا. جاؤ باہر نکلو یہاں سے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْعَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب نماز ختم ہو گئی تو چھوڑو مسجد کو, باہر نکل جاؤ, مسجد بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اتنا کافی ہے نماز کے لیے, خطبہ سن لیا, نماز پڑھ لی, باہر نکلو. اب نہ اور عبادت کی ضرورت ہے, نہ اور نمازوں کی ضرورت ہے, نہ اور تلاوت کی ضرورت, اب باہر نکلو, اب تمہیں اور کچھ کرنا ہے. زندگی کے امور میں ڈسپلن لازم ہے. یہ نہیں کہ کسی کو قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے تو 24 گھنٹہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے بیٹھ کے. ڈاٹا گیا ہے ہماری روایتوں میں آ کے, ڈاٹا گیا ہے ایسے لوگوں کو جو آ کے تنہا خانقاہی دین بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. بچوں کے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم, بیوی کے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم, معاشرے کے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم, ہم سے کیا لینا درا, ہم تو عبادت کر رہے ہیں. لوگ آئے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کے عرض کیا کہ حج کا ذکر کیا, کہا کہ حج کرنے گئے اور بڑا اچھا سفر تھا اور یہ تھا, لیکن ایک آدمی تو عجیب تھا. کہا کیا تھا؟ کہا وہ جہاں بھی قافلہ چلتا رہتا تھا وہ دعائیں پڑھتا رہتا تھا, تسبیح پڑھتا رہتا تھا, قافلہ رک جاتا تھا تو وہ بس فوراً مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا تھا. کہا پھر اس کا کام کون کرتا تھا؟ کہا وہ ہم لوگ کرتے تھے, وہ تو نماز پڑھتا تھا, وہ تو عبادت کرتا تھا. امام نے مذمت کی اس کی, یہ کیا, یہ کون سا طریقہ ہے کہ سب کو کام پہ لگا کے خود لگے ہوئے عبادت میں. نہیں, اسلام میں ہر چیز کو اپنی جگہ پہ. اتفاق سے آج جو ہمیں بحث کرنی تھی وہ یہی بحث تھی کہ اسلامی معاشرے کا دوسرا اہم ترین اور بنیادی رکن ہے وہ ہے عدالت, عدل. معاشرے میں عدل, زندگی میں عدل, انسان کی ذہنیت عادلانہ ذہنیت بننا. اور عدل کی تعریف میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو. اگر اپنی جگہ پر ہے تبھی اچھی ہے, تبھی حسین ہے, تبھی خوبصورت ہے, تبھی اعتدال ہے, تبھی توازن ہے. اب اگر نہیں ہے اپنی جگہ پر تو کتنی بھی اچھی چیز ہو وہ بھوڑی لگنے لگتی ہے, کتنی بھی اچھی چیز ہو بیزار ہو جاتا ہے انسان اگر کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہو. دین کی باتیں ہوں, قرآن کی باتیں ہوں, حق کی باتیں ہوں, لیکن صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے, ایک صحیح جگہ پہ. ہمارے استاد خدا ان کی حفاظت فرمائے, آیا محسن قراتی, شاید آپ نے نام سنا ہوگا, وہ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ماہ رمضان میں, ماہ رمضان میں آداب دعا کیا ہے؟ آداب دعا یہ ہے کہ مثلا شب میں اگر شب کے ابتدائی حصے میں اگر چند رکعت نماز پڑھیں, دعائیں افتتاح پڑھیں, چند چھوٹی دعائیں پڑھیں, لیکن شب کے آخری حصے میں سحر کے وقت لمبی دعائیں ہیں, دعائیں ابو حمزہ سواری پڑھیں, دوسری پڑھیں. لیکن جب افطار کے وقت آئے تو افطار کے بہت خاص وقت ہے نا, اب کے افطار کے وقت ہے, دن بھر روزہ رکھا ہے, تو چلو ایک ابو حمزہ سوالی اس وقت بھی پڑھتے ہیں, کبھی لوگ پڑھانے بھی لگتے ہیں, اتنا لمبا کرتے ہیں, نماز کو اتنی لمبی کر دیں گے, دعاؤں کو اتنا, بھائی اس کو بھوک لگی ہے, دن بھر کا بھوکا ہے یہ بیچارہ مولوی, یہ تو گھر میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا تھا, یہ شاید کام کر کے آیا ہوا ہے, دن بھر تھکا ہوا ہے, تو اس کو اتنی لمبی نماز منع کیا گیا ہے, لمبی لمبی دعا پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, خاص کر ایسے وقت میں. کلن سرے سے جہاں بھی اجتماعی عمل ہو رہا ہو, اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو تاکید کی گئی ہے, منع کیا گیا کہ لمبی نمازیں نہیں پڑھیں, لمبی نہیں کر رہے, روکے نہیں, جلدی جانے دیں. ابھی ایک مشکل ہماری یہ ہوتی, چونکہ ہم دو نمازوں کو ہمیشہ ملا کے پڑھتے ہیں تو بیچ میں ہمارے اختیاری میں نہیں رہ جاتا, کوئی جو دل چاہے جس کو پڑھنا ہو پڑھے. ابھی یہ جوان بےچارے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جا کے پڑھائی کرنا ہے, جا کے یہ کام کرنا ہے, ادھر دکان کھلی, ادھر فلاں کام ہے, کیا کر رہے, اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا کیونکہ ابھی دوسری نماز بعد میں ہونی ہے. لیکن اگر فقط ایک ایک نماز ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں, تین رکعت پڑھی, تین منٹ میں چلے گئے. البتہ اچھا ہے, دیکھیں استحباب انسان جتنا انجام دے شوق سے وہ بہت اچھی چیز ہے. اصل اللہ سے رابطہ برقرار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مستحبات کو انجام دینا, لیکن مستحبات کے لیے لازم ہے کہ انسان شوق سے انجام دے رہا ہو, مجبور ہو کے نہیں انجام دے رہا ہو. جو مجبوری کے مستحبات فائدہ نہیں رکھتے, منع بھی کیا گیا ہے. نجر بلاغا کا جملہ کہ جب تمہاری دل اقبال کی حالت میں ہو تو کر لو اچھے کام, لیکن اگر اقبال کی حالت نہیں ہو, ادبار کی حالت ہو, یعنی بھی دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑو, ابھی رہن دو. چھوڑو کا مطلب یہ کہ مستحبات چھوڑو, واجب نہیں چھوڑ دو. اتنا زیادہ چھوڑنا نہیں ہے کہ دل نہیں چاہ رہا تو نماز ہی چھوڑ دیں, عبادت ہی چھوڑ دے, واجب ہی چھوڑ دے, روزہ ہی چھوڑ دے نا. مستحبات کا قانون یہ ہے کہ حب پروردگار میں استحباب, یعنی حب پروردگار چاہنا, حب چاہنا, حب سے بنا ہوا ہے لفظ استحباب, یعنی محبت چاہنا, محبت کی طلب, رابطے کو برقرار رکھنا, یہ جتنا زیادہ انسان عمل انجام دے اتنی زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ سب کے سب شوق میں ہونا چاہیے, حالت شوق باقی رہے. جب تک حالت شوق باقی ہے کرتے جائیں, ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی حالت شوق کو بڑھائے، حالت شوق بڑھے گی تو حالت بندگی بڑھے گی، حالت بندگی بڑھے گی تو اصل انسان بڑھے گا، چونکہ انسان کے بڑھنے کا صرف ایک معیار ہے، وہ ہے بندگی. انسانی شرف اور بلندی کا معیار فقط ایک ہے، باقی جتنے معیار بیان کیے گئے وہ سب پلٹتے ہیں یہیں بندگی کی طرف. تقویٰ اور دیگر عبادتیں اور ساری چیزیں اور یقین اور معرفت اور ساری چیزیں، ان سب کی بازگشت نماز نہیں، بندگی. دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، نماز روزہ یہ سب عبادت ہے، عبادت اور ہے، عبودیت اور ہے. ممکن ہے کہ عبادت کے ذریعے سے انسان عبودیت تک پہنچے، اور ممکن اگر عبادت کو اس کے اعمال و آداب و شرائط کے ساتھ انجام نہ دیا جائے تو عبودیت تک نہ بھی پہنچے. جیسے یہی ہماری نمازیں کہ پوری نماز پڑھ کے چلے گئے، ایک رابطہ بھی برقرار نہیں، یہ عبودیت تک نہیں پہنچائے گی. البتہ ایک حالت علماء نے بیان کی، یہی کہ انسان جو آیا ہے یہ خود ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی آیا ہے، یعنی چھ چھوڑ کے آ گیا تو اس کا کچھ ہے. بہرحال ایسا نہیں بالکل ہے، لیکن جتنے درجات انسان کو بڑھانے ہیں وہ بڑھانے کا طریقہ یہ ہے. مقام انسانیت، مقام انسانیت میں جتنے بھی درجات ہیں وہ درجات نہ نبوت سے ہیں، نہ رسالت سے ہیں، نہ امامت سے ہیں، نہ ولایت سے ہیں، یہ سارے ذمہ داریاں ہیں، یہ سب تکلیف ہے. تکلیف یعنی مکلف قرار دیا گیا ہے، ذمہ داریاں دی گئی ہیں، لیکن یہ ذمہ داریاں دی کیوں کی گئی ہیں؟ وہ ساری فضیلتوں کی بنیاد پر، اور فضیلتوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ ہے بندگی، عبودیت. یعنی جس کی عبودیت جتنی زیادہ بلند ہے، جتنا جس میں جتنا سبمشن ہے، تسلیم جتنا زیادہ ہے. قرآن میں اگر ہم پچاسوں نہیں گئے تو کم سے کم بیسوں آیتیں ہیں جو آ کر اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ جتنا زیادہ انسان میں تسلیم کی صلاحیت ہے، سبمشن جتنا زیادہ ہے، جو آ کر پیش کر سکے اپنے آپ کو، یعنی سخت ترین حالات میں کہہ رہا تسلیم لامرک، خنجر چل رہا ہو پروردگار کی بارگاہ میں تسلیم لامرک، لاشے پہ لاشے آ رہے ہیں اور کہہ رہا ہو کہ تسلیم لامرک، یہ حالت ہے انسان کی، اور یہ فضیلت کی حالت ہے. ہاں جب فضیلتیں ہوتی ہیں تو فضیلتوں کے نتیجے میں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ذمہ دار وہی انسان ہو سکتا ہے جو با فضیلت انسان ہو، بے فضیلت انسان کبھی ذمہ دار انسان نہیں ہو سکتا. اگر وہ بن گیا ہے تو خود کو نقصان پہنچا رہا ہے. اگر ذمہ داریاں لینا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ذمہ داری لینے کا شوق بہت اچھی چیز ہے، لیکن ذمہ داری لینے کے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر فضیلتیں پیدا کرے انسان. فضیلتیں پیدا کر لے اب پیچھے نہیں ہٹے. بس یہ ہم اسی مرحلے میں رہ گئے، چونکہ واقعی یہ مرحلہ ایسا ہے کہ نکلنا مشکل ہوتا ہے اور نہیں نکل پائے واقعی. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یہ دوسری بحث کی جائے کہ اسلامی معاشرے کا دوسرا رکن. بس پہلا رکن ہوا ایمان اور معنویت، اور یہ اصلی ترین رکن ہے، بنیاد بنے گی ساری رکن کی. ساری دیگر بحثیں بھی اہم بحثیں ہیں، لیکن بنیاد اس رکن کو قرار پانا ہے کہ اگر اس میں کہیں پہ کمی پیدا ہوگی تو باقی سب کے سب خود ڈھیر ہوتا چلا جائے گا، ختم ہوتا چلا جائے. جو کچھ بھی کیا، اجتماعی کام، فلاحی کام، سیاسی کام، خدماتی کام، یہ کام وہ کام، جو کچھ بھی کیا، لیکن اگر انسان کا ارتباط پروردگار سے کمزور ہے تو سب بیکار ہے. خود کے لیے بھی بیکار ہے، دوسروں کے لیے بھی بیکار ہے، تاثیر بھی نہیں ہے. بہت ممکن آپ دیکھیں کہ ہنگامہ بہت زیادہ ہے لیکن اثر کچھ نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ ہمارا ارتباط کمزور اس وقت ہوتا ہے. جو ہنگامے سے تو اثر نہیں ہوتا، اثر ارتباط کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اثر پروردگار پیدا کرتا ہے. لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کربلا کا اثر کیوں آج تک باقی ہے اتنی شدت کے ساتھ. یعنی کربلا کے اثر کو روکنے کے لیے، کسی بھی دنیا کے واقعے کے اثر کو روکنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی اتنا کربلا کے لیے کوشش کی. یہ یقین کر لیں، آپ مطالعہ کر لیں پوری تاریخ کا، کسی بھی تاریخی واقعے کے اثر کو روکنے کے لیے اور اس کے اثر کو ہلکا کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی گئی جتنا کربلا کے لیے. آج بھی کی جا رہی ہے، باہر سے بھی کی جا رہی ہے، اندر بھی کر رہے ہیں. کربلا کے اثرات کو ہلکا کرنے کی کوشش آج ہو رہی ہے، باقاعدہ ہو رہی ہے. یہ جتنے بھی جاہلانہ اور احمقانہ کام کربلا کے نام پہ کر رہے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ سب کربلا کو ہلکا کرنے کے لیے ہیں. یہ بےچارے نادان نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب دشمن گھرا رہا ہے تم سے، کربلا کو ہلکا بنا رہے ہیں. کربلا بہت ہی وزین ہے، کربلا کا وزن بہت زیادہ ہے، کربلا کی قیمت بہت زیادہ ہے، عزاداری کی قیمت بہت زیادہ ہے. لیکن جتنا بھی احمقانہ یا جاہلانہ یا نادانی کا عمل عزاداری میں داخل کیا ہے وہ کیا کر رہا ہوگا؟ اصل نقصان دین کو تو نقصان بعد میں پہنچے گا، پہلے خود عزاداری کو نقصان پہنچ جائے گا. پہلے خود عزاداری کو ہلکا بنا دیا, اور دیکھیں ہماری عزاداری بنی ہوئی ہے, نادانوں کے ہاتھ میں عزاداری دے کے اس کو کتنا ہلکا بنا کے رکھا ہے. عزاداری اتنی وزین چیز, اتنی قیمتی چیز, اور اس کو اتنا ہلکا بنا دیا کہ کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اثر لینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ کر رہے ہیں, کبھی دشمن ہوشیاری میں ہلکا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی نادان نادانی میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کربلا کا وزن ہے وہ باقی, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ہم نادانیاں کرتے رہیں گے, لیکن اللہ ایسے لوگوں کو پیدا بھی کرتا رہے جو کربلا کے وزن کو سنبھال کے رکھے, کربلا کا وزن دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں, ہوتے رہیں گے. شہید مطہری جیسے لوگ آتے رہیں گے, امام خمینی جیسے لوگ آتے رہیں گے, یہ تاریخ میں سلسلہ جاری رہے گا. ایسے وزین لوگ ہمارے پاس آتے رہیں گے جو کربلا کو وزن کے ساتھ آ کر بیان کریں, اور اس وزن کا نتیجہ پھر آئے. جو کربلا کا نتیجہ, وہی اسلامی معاشرے تک پہنچانا. کربلا ایک سفر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں امام کے ظہور تک پہنچنا ہے. امام کے ظہور یعنی اسلامی معاشرے کی معراج, اسلامی معاشرے کا سب سے زیادہ بلند مقام, سب سے زیادہ بلند نمونہ. لیکن اس اسلامی معاشرے تک پہنچیں گے کس کے ذریعے سے؟ جس طرح قرآن پہنچا رہا ہے, جس طرح انبیاء پہنچا رہے ہیں, جس طرح آئمہ پہنچا رہے ہیں, جس طرح حقیقتیں پہنچا رہے ہیں, اسی طرح ایک بہت بڑا جو سفر یہ طے کرایا جائے گا, اور انشاءاللہ یہ بہرحال طے ہونا ہے, وہ ہے کربلا کے ذریعے سے. یعنی کربلا کے ذریعے سے امام کے ظہور تک پہنچنا. اس موضوع پہ کبھی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے دوسری جگہوں پر, کربلا یعنی رابطہ کیا ہے ظہور امام میں اور کربلا کے واقعے میں رابطہ کیا ہے. یہ رابطہ در حقیقت کربلا کے ذریعے سے پہنچنا ہے. کربلا جب عملی ہوگی تو امام کے ظہور کے لائق ہوں گے. کربلا جب عملی شکل اختیار کرے گی, کربلا جب ہمارے روح اور ہماری زندگی میں آ کر آئے گی, ہمارے لفظوں اور ہمارے عزا خانے اور ہمارے فرش عزا سے آگے بڑھ کر, یہ سب ہے لازم ہے, ہمارے فرش عزا سے آگے بڑھ کر کربلا جب ہماری روح میں داخل ہوگی اور ہماری زندگیوں میں داخل ہوگی تو اسلامی معاشرہ بننا شروع ہو جائے گا. ابھی ہے, ابھی فرش ادا تک سارا اہتمام ہے, رونق ہے, خوب ہے, جلوسوں تک, ایام ازا تک, لیکن یہ کربلا کو محدود کیا ہوا ہے, ابھی ہم نے خود ہی محدود کیا ہوا. یہ اس کی حدود ٹوٹیں گے کیسے؟ اس کی حدود کے ٹوٹنے کے ذریعے کربلا کو زندگی میں لے کر آؤں. اور الحمدللہ آج لار ہیں, مایوسی کی باتیں نہیں کریں, بس یہ ہاں ہم کو ابھی وہ سفر طے کرنا ہے, ہمیں وہ سفر کو آگے بڑھنا ہے. اور بہت زیادہ ابھی امید بہت بڑھتی ہے. آج سے 50 سال پہلے لوگ واقعا اگر مایوس ہو رہے ہوتے تو ان کو زیادہ الزام نہیں دیا سکتا تھا. مایوس ہونا کبھی بھی اچھا نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ الزام نہیں. لیکن آج کا زمانہ, آج کوئی اگر مایوسی کی باتیں کر رہا ہو, اتنا حق کے غلبے کے بعد, اتنا قدرت پروردگار کا نمونہ دیکھنے کے بعد, لیکن وہ دیکھنا ضروری ہے. اور دیکھ رہے تھے عزیزو, کربلا میں جس طرح امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے, لمحے لمحے, قدم قدم پر, جس طرح دیکھ رہے تھے, جس طرح بیویاں دیکھ رہی تھیں, جس طرح اصحاب دیکھ رہے تھے, اصحاب کو نہ زخموں کی فکر تھی, نہ تلواریں لگنے کی فکر تھی, نہ جان جانے کی فکر تھی, نہ بچوں کے یتیم ہونے کی فکر تھی, نہ اس بیابان میں بیویوں کے بیوہ ہونے کی فکر تھی. اگر فکر تھی تو فقط کیا تھی؟ حسین ابن علی کی فکر تھی. جناب حبیب نے مظاہر نے کہا, جناب مسلم نے اوسجا سے, چونکہ ساتھ میں انہوں نے تیاری کی تھی کربلا آنے کی, آخری وقت میں جا کے کہا, جب زخمی ہو کے زمین پہ گرے ہیں, جناب مسلم نے اوسجا پہلے ہی حملے میں زخمی ہو گئے, شدید زخمی ہوئے. حبیب نے مظاہر باقی تھے, لیکن جناب مسلم ابن اوسجا پہلے ہی حملے میں اتنے تیر لگے کہ زمین پہ گر گئے. امام بھی سرحانے پہنچے, قرآن کی آیت پڑھی, وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ ہیں مومنین کی جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا, کچھ وعدہ پورا کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اور کچھ ہیں جو انتظار کی حالت میں منتظر ہیں. سب منتظر ہیں میدان کربلا میں, سب منتظر ہیں, شب عاشور سے منتظر ہیں, پہلے سے بھی منتظر ہیں, لیکن شب عاشور سے اس انتظار میں شدت بڑھتی جا رہی ہے. شب عاشور سے کربلا والوں کی روح کی حالت بحرانی نہیں ہے کہ خوف مسلط ہو رہا ہو، ڈر مسلط ہو رہا ہو، چونکہ پروردگار سے اتصال ہے، لہذا بجائے خوف کے شوق میں سجدت بڑھتی چلی جا رہی، انتظار بڑھتا جا رہا ہے. 13 سال کا بچہ ایسا شوق، چھوٹے چھوٹے بچے ایسا شوق. بعض روایات میں مسلم ابن اوسجا ہی کا وہ بیٹا تھا جو 11 سال کا بیٹا ہے جو تلوار لیے چلا جا رہا ہے، وہاں کہہ رہے روکو روکو، کہاں جا رہا ہے یہ بیٹا. یہ شوق تھا ان سب کا، یہ ماں بھیج رہی ہے. شوہر کی شہادت، شوہر کو ابھی زمین پر گرتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر کی جان نکلتے ہوئے دیکھی. پڑھنا بہت آسان ہے عزیزو، مثلا ایک خاتون کا بیابان میں جہاں کچھ بھروسہ بعد میں نہیں ہے، وہاں پر شوہر کو اس طرح مرتے دیکھا ہے، اتنے تیر لگتے ہوئے دیکھا ہے. وہی ماں کہہ رہی بیٹا تم بھی جاؤ، تم بھی مقتل میں جاؤ. یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اسی روح کے اتصال کی بنیاد پر ہے، اسی معنویت کی بنیاد پر جو کربلا سے کم لی ہم نے. مسلم ابن اوسجا سے کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی مجھے بہت اچھا لگتا کہ اگر میں یہ ہوتا کہ زندگی کا مسئلہ ہوتا اور میں تمہاری کوئی وصیت پوری کرتا. جو اچھی بات ہے کہ ایک دوست کی وصیت کی آرزو کرے پوری کرنے کی، کہ تم کوئی وصیت کر دے میں تمہاری کوئی وصیت پوری کرتا. لیکن بہرحال تمہیں معلوم ہے کہ تم جا رہے ہو، ہم بھی آ رہے ہیں، وصیت پورا کرنے کا موقع نہیں ہے. اس فرصت کو بھی جانے نہیں دیا ہاتھ سے مسلم ابن اوسجا نے، کہ ادھر جناب حبیب ابن مظاہر نے وصیت پوری کرنے کی آرزو کی، وصیت کیا کرے حبیب ابن مظاہر؟ مسلم ابن اوسجا یہ وصیت کرے کہ میرا بچہ یتیم ہو گیا اس کا خیال رکھنا، میری بیوی بیوہ ہو گئی اسے کوفے تک پہنچا دینا، یہ وصیتیں کرے؟ نہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کی وصیتیں ہیں. وہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں معمولی ہو گئی ہیں. لیکن اسی لمحے میں، آخری لمحات میں جان نکل رہی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، بولنا مشکل ہے، ایک جملہ ادا کرنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ کو بھی نہیں اٹھا پایا، صرف ایک انگلی کو اٹھایا اور انگلی کا رخ حسین ابن علی کی طرف کیا اور رک کر کے کہتے ہیں اسی کا بحال، بس اتنا، میری کوئی بھی وصیت نہیں ہے، مجھے کوئی وصیت کرنا ہی نہیں ہے، لیکن دیکھو میں حسین ابن علی کی وصیت کر رہا ہوں. میرے آقا کو تنہا نہیں چھوڑ، میرے آقا کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا. اصحاب حسینی کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میرا آقا تنہا ہو جائے گا، عباس کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میرا آقا تنہا ہو جائے گا، شب عاشور میں جناب زینب کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں میرا بھیا تنہا نہ ہو جائے، حسین کی تنہائی. لیکن وہی ہوا عزیزو، آخری وقت وہ آیا کہ جب حسین تنہا ہو گئے. آخری لمحات میں، کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا جناب ابو الفضل عباس، صرف وہ چند لمحہ کہ ہاتھ کٹنے کے بعد سے شہادت کے جو وقت گزرا ہے وہ کیا وقت گزرا تھا جناب ابو الفضل عباس پر، لیکن حسین ابن علی پہ کیا وقت گزرا؟ وہ تھوڑی دیر کی تنہائی جو حسین ابن علی کی تنہائی ہے، اگر رونا ہے انسان کو تو قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے کہ تھوڑی دیر جو حسین ابن علی کی تنہائی تو اس پہ روتا رہے انسان. اس وقت جب اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، خود ہی تیر نکالنا ہے، خود ہی خون کو سنبھالنا ہے، خود ہی جا کر قبر بنانی ہے، خود ہی قبر میں اپنے بچے کو زمین میں لٹانا ہے، خود ہی خاک کو پر کرنا ہے، خود ہی بے کفل لاشیں بھر گرم ریت کربلا کو ڈالنا ہے، یہ سب تنہائی کے عالم میں خود ہی رونا ہے، خود ہی اٹھ کے آنا ہے، خود ہی اکیلے خیمے تک آنا ہے اور خود ہی تنہائی میں بیویوں کو رخصت کرنا ہے. اللہ اکبر، یہ تھوڑی دیر کی حسین ابن علی کی تنہائی جس پر سلام کیا گیا ہے، آئمہ نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الوتر المعتور، اے حسین تنہا تم پر سلام، حسین کی تنہائی پہ سلام. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے حسین ابن علی تنہا ہوئے اور جب خیمے سے جانے لگے بچوں نے آ کر دامن پکڑا، اس وقت بھی حسین تنہا ہے. اب نہیں کہہ سکتے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بچے کہے الاتش الاتش تو حسین ابن علی نے عباس کو بلا کے کہا تھا اے میرے بھیا ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو، لیکن اب کس کو بلائے حسین؟ اب بچوں نے دامن پکڑا ہے، ابھی صرف الاتش کی صدا نہیں بلند کر رہے ہیں، اگر دامن پکڑ لیا آقا آپ جا رہے ہیں اب کون ہے، اے میرے بابا آپ جا رہے ہیں اب کون ہے؟ یہ وہ عالم تھا کہ حسین ابن علی کی زبان بند ہو گئی، حسین کیا بولے، ان بچوں سے کیا کہیں، کچھ کہہ نہیں پا رہے. آخری لمحے میں حسین ان بچوں سے کچھ کہہ نہیں پا رہے، ان بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، کیا کہا جائے، کچھ بھی نہ کہہ سکا، اگر آقا سے داہنی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دیا ہے سہم یا اختر، اے میری بہن آگر ان بچوں کو سنبھال لو، اے زینب آؤ ان سنبھالو، اب یہ بچے ہم سے نہیں سنبھل سکتے، مجھے مقتل میں جانا ہے۔ بیویوں نے آ کے سنبھالا، ایک ایک بچے کو آغوش میں اٹھا لیا، اور اب حسین ابن علی مقتل کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، چاہتے تھے کہ تیزی سے چلے جائیں، نہیں معلوم، نہیں معلوم کس لیے، کہیں بچوں کی وجہ سے یہ بچے پھر آ کر دامن پکڑیں گے، نہیں معلوم۔ اتنی شہادتوں کے بعد حسین تیزی سے مقتل کی طرف جانا چاہتے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، محل المالا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا آہستہ جاؤ، اے فرزند رسول اللہ، اے علی کے لال، اے فاطمہ کے لال، اے میرے بھیا، اے میرے ماں، جائے آہستہ جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ لے، اب صرف تنہا حسین ہے اور یہ بہن کی نگاہیں ہیں، جب تک حسین جاتے رہے زینب دیکھتی رہی، حسین بھی مڑ مڑ کر دکھاتے رہے، اے میری بہن اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن جب حسین جا رہے ہیں، بس آخری جملہ عزیزو، حسین ابن علی جب مقتل میں جا رہے ہیں تو یہاں بھی وہی مشکل ایک بنی ہوئی، کیا یہ کہ اب حسین تنہا تھے، اس کے پہلے جو بھی مقتل میں جاتا تھا تو مطمئن ہو کر مقتل میں جاتا تھا کہ کوئی نہیں ہے تو میرا آقا تو ہے، خیموں کی فکر تھی، کبھی عباس بھی تھے، کبھی علی اکبر بھی تھے، اگر قاسم جناب قاسم مقتل میں جا رہے ہیں تو کوئی فکر نہیں، خیموں کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اتنے لوگ موجود ہیں، عباس بھی جا رہے ہیں تو میرا آقا بھی خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر جب حسین ابن علی مقتل کی طرف بڑھے، اب جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو صرف زینب کا چہرہ نہیں ہے، بعد میں زینب کی تنہائی بھی یاد آ رہی ہے، یہ خیموں کا تنہا ہونا، یہ کسی کا خیموں میں نہ ہونا، یہ حسین ابن علی مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے ہیں، اسی لیے جنگ کرنے کا انداز بھی امام کا ہے کہ تھوڑی دور حملہ کرتے ہیں لیکن پیچھے آ کر ایک مرکز پہ ٹھہر جاتے ہیں جو خیمے سے نزدیک ہو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تنہائی کے عالم میں ظالم خیموں کی طرف پڑ جائے اور خیموں پہ حملہ کر دے، لیکن وہی ہوا عزیزو کہ تھوڑی دیر بعد خیمے کی طرف بڑھنے لگے، حسین کو وہی فکر لاحقتی، آواز دی تم کیا کر رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کرو، تم اپنے کم سے کم حسب و نسب کا خیال رکھو، اگر تمہیں جہنم کی فکر نہیں ہے، اگر تمہیں قیامت اور دین کی فکر نہیں ہے تو کم سے کم آزاد انسانوں جیسے رہو، تم اپنے حسب و نسب کا خیال کرو، لیکن اس وقت جب دشمن پلٹے تو اب چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیرے ہوئے ہیں، حسین خیموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ابھی تو یہ خیموں سے پلٹ آئے ہیں لیکن امام کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان خیموں میں آگ بھی لگے گی، تھوڑی دیر بعد خیموں سے بیویاں خیموں سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوں گی، ابھی تھوڑی دیر بعد بچے گھبرائے ہوئے بیویوں کا سہارا ڈھونڈ رہے ہوں گے اور کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔